بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. یہ روایت بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائیں گے، جس وقت تمام مجمع اولین و آخرین کا ایک جگہ جمع ہوگا، اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے مختلف ارشادات ہوں گے. ایک ارشاد یہ ہوگا: اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، میرے جلال کی وجہ سے، میرے عظمت کی وجہ سے آپس میں جو محبت کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ یہ کیوں اعلان ہوگا؟ تاکہ سب کے سامنے ان کا رتبہ ظاہر ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات فرما دی تاکہ ہمیں دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن اس چیز کا کتنا اونچا مقام ہے، اس عمل کا کتنا اونچا درجہ ہے. اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. يوم لا ظل الا ظلي، جس روز میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. سایہ سے مراد وہ گزشتہ ہفتے بات ہو گئی تھی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں یا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور انعامات میں. بہرحال دونوں چیزیں ہی ہیں، عرش کے سائے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان پر ہوگی، جس روز لوگ سخت تکلیف اور پریشانی اور گرمی اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت بعض لوگ انتہائی اطمینان سے اعزاز و اکرام کے ساتھ اچھی حالت میں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں، اللہ کی خاطر محبت کرنے کی جو فضیلت ہے ہم کیسے عمل کریں. کبھی کبھی ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس خاص مخصوص صورتیں مراد ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس امت کو خاص طور پر، تمام کو اور اس امت کو خاص طور پہ دینا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی امت ہے، ان کو جتنا مل جائے، جتنے لینے والے آ جائیں ان کو دے دو. اور کیسے ملے گا، یہ فضیلت کیسے حاصل ہو؟ ہم جو یہ جمع ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے، اللہ کے جلال ہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں. ظاہر ہے نہ شامل ہونے والے ان کو کچھ پیسے دینے ہیں، نہ ان کو ملنے والے ہیں. جو بھی جہاں سے بھی شامل ہو رہا ہے، نہ اس کو کچھ دنیا کی کوئی دولت مل رہی ہے، نہ ان کو دینی پڑ رہی ہے. صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اچھا کچھ دین کی باتیں ہم سن لیں گے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کریم کی کچھ باتیں ہم سن لیں گے، بس اللہ کی رضا کے علاوہ. ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کہ کون کہاں سے شامل ہو رہا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اچھا ہم جمع ہوئے ہیں، اس لیے آپس میں ہمارے جو رشتہ داری ہے، جو ایک نیا خاندان جو وجود میں آیا ہے اس کی برکت سے، یہ بس یہ ہے کہ اچھا اللہ کی رضا کے خاطر ہم جمع ہو رہے ہیں. اور وقت ختم ہو جاتا ہے اسی لیے الگ ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر شروع سے آخر تک یہی مقصد ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، بلکہ پوری امید ہے کہ یہ ہمارا جمع ہونا بھی اسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہے، اس بیمار کی عیادت کے لیے جانا کیا مقصد ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم لوگوں میں تو ہر چیز یہ ہو گئی نا، اچھا نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، نہیں جائیں گے تو برا لگے گا. اب وہ اللہ کی رضا والی بات ختم ہو گئی, اب اس کو جس کسی کو برا نہ لگے اس لیے جا رہے ہیں. جائیں گے تو اچھا ٹھیک ہے, اچھا ہے اس لیے کہ ہمیں تعلقات بھی نبھانے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی رضا دوسرے درجے میں آ گئی, پہلے یہ چیز آ گئی. صرف اللہ کی رضا مقصد ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو فوائد ہیں وہ فوائد حاصل ہوتے رہیں گے. کوئی شخص کسی کی بیماری کے بیمار کی عیادت کرتا ہے, کوئی کسی کے یہاں انتقال ہو گیا اس کو تسلی دیتا ہے, کوئی کسی کے میت کسی کے یہاں میت ہو گئی جنازے میں شامل ہوتا ہے. مقصد کوئی دنیا کی غرض نہیں, نہ اس سے کچھ لینا نہ کچھ, بلکہ صرف یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. یہ سب اس میں آ جاتا ہے, کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے یہ. آگے پڑھتے ہیں حدیث نمبر 4. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ. ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہے, یہ تو بنیادی شرط ہے. بغیر ایمان کے جنت میں کوئی جا نہیں سکتا. آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم لوگ کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ. ہر ایک سے نفرت, بغض, کینہ, عداوت, یہ کوئی مومن کی شان ہے؟ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے, جن کو امن حاصل ہوتا ہے, ایک دوسرے سے مطمئن رہتے ہیں, ایک دوسرے سے راحت ملتی ہے. ولا تؤمنوا, اور آپس میں تم مؤمن نہیں, اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت تمہارے درمیان نہ ہو, ورنہ کامل ایمان نہیں ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ, تو آپس میں محبت کیسے پیدا ہو؟ کوئی نسخہ بھی تو بتا دیجئے یا رسول اللہ, کہ دل میں محبت کیسے پیدا ہو, تعلقات کیسے بڑھیں. تعلقات بڑھانے سے مطلب یہ نہیں کہ اچھا ہم فضول لغویات اور مجلسیں قائم کر لیں, نہیں, دل میں تعلق ہے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے. تو یا رسول اللہ, وہ محبت جو مطلوب ہے وہ کیسے حاصل ہو؟ فرمایا ہاں, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں نہ بتاؤں ایسی چیز, کوئی ایسا عمل کہ جب اس کو کر لو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. نسخہ بھی آگے سوال کے انداز میں نسخہ بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اچھی طرح دھیان سے سن لیں. ایک سوال ہے, ایسی بات بتاؤں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو, وہ نسخہ بتاؤں. وہ نسخہ ہے افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام پھیلاؤ, جس سے ملو سلام کرو, جس سے آمنا سامنا ہو جائے سلام کرو. علامات قیامت میں یہ بات بیان کی گئی ہے, احادیث میں آتا ہے کہ انسان صرف اسی کو سلام کرے گا جس سے جان پہچان ہوگی. حالانکہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ان تفشوا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, ہر ایک کو سلام کرو, سلام پھیلاؤ, جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى فارصد اللہ له علی مدرجته ملکا وذکر الحديث الى قوله ان اللہ قد احبک كما احببته فیه, رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله. اور انہی سے منقول ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے گیا کسی دوسری بستی میں. اب وہ حقیقی بھائی یا بظاہر یہ کہ ایمانی اور اخوت ایمانی والی اخوت مراد ہے, وہ بھائی بہرحال ملنے گیا دوسری بستی میں. جب ایمانی اخوت کے لیے یہ ہے, تو جب ایمانی اور حقیقی نسبی اخوت دونوں چیزیں مل جائیں تو کتنی بڑی فضیلت ہوگی. تو یہ جا رہا تھا, فارصد اللہ, اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اس کے راستے میں ایک فرشتے کو. پیچھے روایت آ چکی ہے, فرشتہ مقرر کیا, فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, انہوں نے کہا کہ میں فلانے کیوں جا رہے ہو, اس سے ملنا ہے, کوئی دنیاوی کوئی مقصد ہے نہیں, صرف ایک ہی, بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, اور کچھ بھی نہیں. تو فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ, اللہ نے بھی تم سے محبت کی جس طرح کہ تم نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بھائی سے محبت کی ہے. اتنی بڑی فضیلت اس چھوٹے سے عمل پہ. حدیث نمبر 6. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، لا یحبہم الا مؤمنون، کہ انصار سے وہی محبت کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، انصار سے وہی بغض رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ من احبہم، جس نے انصار سے محبت کی اس نے، اللہ نے اس سے محبت کی، اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہے۔ اور من ابغضہم، جس نے انصار سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ اب دیکھو اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر کسی سے محبت کرنا۔ انصار کون تھے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ میں پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھے، پہلے سے انہوں نے اس جگہ کو اپنا اقامت کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ اور وطن بنا لیا تھا۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ انصار مراد ہیں، صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بعد میں آنے والے دوسرے حضرات صحابہ جو مہاجرین مختلف علاقوں سے اور اکثر مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ان کی نصرت کی تھی، ان کو انصار کہا گیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت تک آنے والے ان کے خاندان سب مراد ہیں۔ اس روایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ انصار سے مراد کوئی خاص خاندان ہے، مختلف خاندان تھے جو وہاں رہتے تھے، مختلف قبیلے تھے جو وہاں رہتے تھے، تو کوئی خاص خاندان اور قبیلہ یا ان کی ذریت یا ان کی نسل مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ جو وہاں موجود تھے وہ سب انصار تھے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلے سے مقیم تھے وہ مختلف قبیلے کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ سب انصار تھے جنہوں نے نصرت کی، اسی لیے ان کو انصار کہا گیا۔ جیسے مہاجرین، کیا ان کے خاندان میں آنے والے تمام اب تک مہاجرین کہلائیں گے؟ نہیں۔ تو جس طرح انصار میں، مہاجرین میں وہی لوگ مہاجرین کہلائے جن کے مہاجرین کی فضیلت آتی ہے، اس سے مراد وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے ہجرت کی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ساتھ دیا تھا ہجرت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اختیار کی۔ تو بہرحال مہاجرین سے وہ لوگ مراد ہے جو اس زمانے میں صحابہ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آئندہ ہجرت کی فضیلت ختم ہو گئی، آئندہ ہے، لیکن جب مہاجرین کہا جاتا ہے، مہاجرین کی فضیلت جو قرآن میں آئی اور جو احادیث میں آئی مہاجرین، اس سے مراد وہ صحابہ مراد ہیں۔ تو انصار سے بھی اس زمانے کے وہ صحابہ مراد ہیں۔ لوگوں کو چونکہ سمجھنے میں کبھی اس طرح کی روایتوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ لا یحبہم، یہ انصار صحابہ جو ہیں ان سے محبت وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انصار سے محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ صحابہ آئے جنہوں نے ہجرت کی، ان کی امداد کی، نصرت کی، ان کا کیسی امداد کی، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ آ چکا ہے، کس طریقے سے امداد کرتے تھے، وہ کیسی قربانیاں پیش کرتے تھے، پوری تفصیلات تو میں نے بتائی بھی نہیں تھی، اور کوئی سیرت کی کتابوں میں پڑھے تو پتہ چلے گا۔ لا یحبہم الا مؤمنون، تو ان سے اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو کیوں رکھے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں پیش کیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اس لیے مجھے ان سے محبت ہے، ان صحابہ سے۔ تو ظاہر ہے انصار سے محبت صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہی ہوگی، اور کیا دنیاوی مقصد ہے؟ تو لا یحبہم الا مؤمن، اور ان سے نفرت کوئی کیوں رکھے گا؟ انصار سے جو صحابہ تھے ان سے نفرت رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی؟ انہوں نے کون سا غلط کام کیا؟ انہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے صحابیت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے دوسرے آنے والے صحابہ کی امداد کی، اپنے سب کچھ قربان کیا انہوں نے، اور پھر مزید اگر آتے ہیں تو اور دینا پڑے گا۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور آنے والوں سے بھی محبت کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو ان سے نفرت کرنے والا تو منافق ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ من احبہم، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ ہم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں ان انصار صحابہ کی محبت ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصار کی نفرت سے بچائے رکھا ہے۔ شیعہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا تو مذہب کا حصہ ہی صحابہ سے نفرت پر ہے، بنیاد ان کی جو ہے صحابہ, صحابہ سے نفرت نہیں ہوگی تو ان کو تمام بخاری مسلم وغیرہ سب حدیثیں ماننی پڑیں گی, اور وہ مانیں گے تو ان کا دین ختم, وہ جو اصل جو ان کا دوسرا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا, ان کو اس دین کی طرف آنا پڑے گا, اسلام کی طرف. تو جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ ان سے نفرت کرتا ہے, بغض رکھتا ہے.
وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور يغبطهم النبیون والشہداء.
اللہ تعالی کا ارشاد ہے, اس کا مطلب ہے حدیث قدسی کہلاتی ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات فرمائیں جس میں یہ ارشاد ہو کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تو وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے, اللہ تعالی کا ارشاد ہے المتحابون فی جلالی, میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے روز لہم منابر من نور, ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے. کیا منظر ہوگا جہاں سب جمع ہیں, اتنا بڑا مجمع, بڑے مجمع میں جن لوگوں کو عزت اور شہرت کی طلب ہوتی ہے نا, وہ بڑے بڑے جگہوں پر اسٹیج پر جانا اپنے لیے بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں. کسی طریقے سے ہمیں موقع مل جائے کہ ہم اسٹیج پہ چڑھ جائیں, اور بعضوں کو نہیں جانا ہوتا اور جانا پڑتا ہے, بعضوں کی اور مصلحتیں ہوتی ہیں, جو بھی ہو. یعنی کہ ہر جانے والے کے بارے میں کہہ رہا ہوں, نہیں نہیں, وہ تو جانے والے جو ہوتے ہیں وہ اس قابل ہی ہوتے ہیں تبھی ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے, اور کبھی بعض لوگ طالب بھی ہوتے ہیں, طلبگار ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے, تو دونوں طرح کے. میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو دنیا میں ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں, اتنے بڑے مجمع میں اسٹیج پر جگہ ملی, اور قیامت کے دن کیا ہوگا. دنیا کا کوئی مجمع اس سے بڑا مجمع قیامت کے دن کے اعزاز کے برابر کسی اور دن کا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. لہم منابر من نور, تو ایسے لوگ ہیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن نور کے منبر بنے ہوں گے. منبر اونچے, جب وہ اس نور کے منبر پر چڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے, اوہ کتنا اعزاز ان کو حاصل ہے, کس خاص قسم کا اعزاز ان کو حاصل ہے. ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا اعزاز ان کو ملا ہے. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس عمل سے محروم نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ انبیاء کو یہ چیز نہیں ملی ہوگی کہ انبیاء نے اللہ کی رضا کے خاطر محبت نہیں کیا. اللہ نے تو وہی کیا, انبیاء نے تو وہی کیا, اور کیا کیا. انبیاء نے جن سے محبت کی اللہ کی رضا کی خاطر کی, لیکن کون سی مشقتوں سے وہ گزرے اور کیا کیا ان کو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں اور ان کو پھر وہ اعزاز ملا. ان کو تو ٹھیک ہے, جو اعزاز ملا وہ وہابی بھی ہیں اور ان کو بڑی مشقتوں سے بھی گزرنا پڑا, لیکن یہ جنہوں نے اتنا سا عمل اور اتنا بڑا اعزاز مل گیا تو انبیاء بھی رش کریں گے ان پر. شہداء اتنا اونچا مقام رکھنے والے وہ بھی رش کریں گے کہ اچھا یہ اتنے اونچے مقام پر اتنا آسانی سے پہنچ گئے. یغبطهم النبیون والشہداء, رش کرنا کیا ہے, ایک تو ہوتا ہے حسد. حسد تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے کہ کاش کہ اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ مجھے مل جائے. یا کبھی اس سے بھی برا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ختم ہو جائے, مجھے ملے یا نہ ملے. یہ تو حسد ہے, یہ بری چیز ہے, ناجائز ہے. لیکن غبطہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں انسان یہ تمنا کرے, اس کے پاس تو رہنی ہے, ٹھیک ہے رہے اس کے پاس رہے, مجھے بھی مل جائے. اگر وہ کسی اچھی چیز میں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی دیندار ہے, سوچے اچھا کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دینداری کا جذبہ دیا ہے, دیکھو عبادتیں کتنی اچھی وہ کرتا ہے, کاش کہ مجھے بھی یہ توفیق مل جائے, میں بھی ہمت کر لوں اور میں بھی اتنی عبادت کر سکوں. اچھی بات ہے, دین کے کاموں میں, اچھی چیزوں میں, اللہ کے رضا والے اعمال میں کسی کو دیکھیں اور پھر غبطہ کریں, اچھی چیز ہے. تو قیامت کے روز انبیاء اور شہداء کو غبطہ ہوگا, کاش کہ ہمیں جیسے ہمیں یہ چیز مل جاتی کہ بغیر اتنی مشقت کے یہ درجات ان کو مل گئے.
حدیث نمبر 8. وعن ابی ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالی قال دخلت مسجد دمشق فاذا فتن براق الثنایا واذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. حضرت ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ بڑے بزرگوں میں سے ہیں, اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں. ابو ادریس خولانی جنہوں نے
کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں، تابعین کے دور کے ہیں، تابعین میں سے ہیں اور اونچے لوگوں میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے ہیں، صاحب کرامات شمار ہوتے ہیں۔ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا فتن ایک نوجوان ہیں، براق الثنایا، ان کے آگے کے دانت چمک رہے ہیں، چمکدار، روشن۔ بعضوں کے آگے کے دانت تھوڑے سے جب بولتے ہیں، مسکراتے ہیں تو آگے والے دانت نظر آتے ہیں اور چمکتے ہوئے، فرمائے براق الثنایا، آگے کے دانت ان کے روشن اور چمکدار تھے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت مسکراتے تھے، مسکرا کر بات کرتے تھے، یا ویسے ہی، یعنی دانت آگے چمکدار اور روشن تھے۔ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، اور لوگ بھی ان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، جب لوگوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہوتا، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، تو ان کی جانب رجوع کرتے، اختلاف ان کے سامنے پیش کرتے، اور جو وہ فیصلہ کرتے سب بات مان لیتے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک، ان کی بات کو قبول کر لیتے، اختلاف ختم۔ فَسَأَلْتُ عَنْهُ، میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے، یہ کون صاحب ہے۔ فقیل هذا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کہا گیا یہ معاذ بن جبل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب میں ظاہر ہے کہ پہلے ہی شکل دیکھتے ہی میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی تھی، اور میں نے جب ان کا حال دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے رائے لیتے ہیں، ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں، کیا مقام اللہ نے دیا، وہ صحابی رسول ہیں، تو ابھی تو مجمع ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے سوچا ابھی تو زیادہ لوگ ہیں، تو اب یہ چونکہ بہت با ادب، فوراً جا کر ملاقات کرنا، انتظار کرنا، نہیں نہیں ٹھیک ہے، ابھی تو ہے نا، میں اطمینان سے کوئی خالی وقت تلاش کر کے اس میں ملاقات کر لوں گا۔ تو فرماتے ہیں فلما، اس میں، اس روایت میں ہمیں بہت سے آداب بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ فلما کان من الغدی، اب یہ بھی ہو سکتا تھا، اچھا تمام کاموں سے جب وہ فارغ ہو جائیں گے لوگوں سے، اب میں تنہائی میں جا کر ان سے ملاقات کر لوں گا، خصوصی ملاقات، جب سب سے تھک کے فارغ ہو گئے اب میں تھکا دوں تھوڑا سا، نہیں ابھی نہیں، آج تو ٹھیک ہے دوسرے لوگ ملاقات والے ہیں، تو میں سب سے تھکنے کے بعد ملاقات کروں، اس کے بجائے میں دوسرے دن پہلے جا کر ملاقات کر لوں، سمجھداری بھی تو عجیب چیز ہے۔ تو خیر، فلما کان من الغدی، دوسرا دن ہوا، حجرتو، میں جلدی سے مسجد چلا گیا تاکہ سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں، ان کا وقت ہے مسجد کا، اسی وقت میں ملے، تو میں جلدی چلا گیا، حجرتو، لیکن بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں۔ فوجدتہ قد سبقنی بالتہجیر، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جلدی کرنے میں مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے، وہ مجھ سے پہلے مسجد پہنچے ہوئے تھے۔ وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہنچ کر ویسے نہیں بیٹھے ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، اب یہ آداب دیکھنے کی بات ہے۔ فَانْتَظَرْتُهُ، میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اپنی نماز انہوں نے پوری کر لی۔ یہ آگے والا جملہ ہے، اس کے ساتھ بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ ثم جئته من قبل وجهه، پھر میں ان کے پاس آیا سامنے کی جانب سے۔ کتنے آداب ہو گئے، اگر ہم کسی کے پاس جائیں اور وہ اپنے کسی عبادت میں، تسبیحات میں، دعا میں، نماز میں مصروف ہے، تو سامنے جا کر نہ بیٹھ جائیں، اس طرح نہ بیٹھ جائیں کہ اس کو محسوس ہو کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، ورنہ ان کی عبادت میں خلل واقع ہوگا۔ ظاہر ہے یہ خیال ہوگا، اچھا کوئی انتظار کر رہا ہے، چلو جلدی نماز ختم کر لوں، یہ کم از کم ذہن تو ہٹ جائے گا، پیچھے بیٹھ گئے۔ انتظرتہ حتی قضا صلاتہ، میں ان کا انتظار کرتا رہا یعنی کہ نہ تک کہ ان کی نماز پوری ہو گئی، اب تک تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی انتظار کر رہا ہے، آداب میں سے۔ جب وہ فارغ ہو گئے نماز سے، تو پھر میں پیچھے سے جا کر السلام علیکم، نہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ پھر میں جئتہ من قبل وجہہ، سامنے کی جانب سے آیا۔ فسلمت علی، میں نے ان کو سلام کیا۔ ثم قلت، پھر میں نے ان سے کہا، واللہ انی لا احبک للہ، اللہ کی قسم مجھے آپ سے اللہ کے واسطے محبت ہے، صرف اللہ کے لیے مجھے آپ سے محبت ہے. چہرہ ہی ایسا نورانی, دل میں محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اور یہ تھے بھی ابو ادریس الخولانی, جیسے میں بتایا بڑے بزرگ تھے, بڑے اولیاء میں تھے, صاحب کرامات تھے, تو ان کو تو ظاہر ہے کچھ اور ہی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی تھیں, پتہ نہیں وہ آنکھوں سے کیا دیکھتے ہوں گے. اللہ کی خاطر مجھے آپ سے محبت ہے. فقال اللہ, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا اللہ کی قسم؟ فقلت اللہ, میں نے کہا اللہ کی قسم. دوبارہ انہوں نے کہا اللہ, فقال اللہ, فقلت اللہ, ہاں ہاں اللہ کی قسم. دو مرتبہ مجھ سے قسم کھلوائی. فأخذني بحبوة ردائي, میری چادر میں کمر کے پاس والا جو حصہ ہے چادر کا وہاں سے مجھے پکڑا. فجبزني إليه, اپنی جانب کھینچا. فقال ابشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھ سے مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا خوشخبری حاصل کر لو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں, میری وجہ سے آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, متزاورین میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات کرتے ہیں, متبادلین میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. گویا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو مجھ سے جو محبت ہے اللہ کی رضا کے خاطر, اس پر کتنی بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی ہے. کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت لازم ہے اس شخص کے لیے, یعنی یقینی طور پر اللہ محبت کرتا ہے اس شخص سے. کس سے؟ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. محبت ہر ایک کو چار لفظوں میں بیان فرمایا, میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے پھر آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, میری وجہ سے ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے آنا جانا کرتے ہیں, اور چوتھی چیز متبادلین فیہ, میری وجہ سے خرچ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب ایک کو دوسرے سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے, تو ایک تو محبت دل میں ہے اور ظاہر میں پھر اس کی زیارت کے لیے وہ گیا, وہاں گیا تو یہ نہیں کہ اچھا دور سے السلام علیکم, وعلیکم السلام, نہیں نہیں, بلکہ متجالسین, ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. تین چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں, چوتھی چیز کیا ہے؟ متبادلین. چوتھی چیز ہے کہ اچھا پھر اچھا یہ اس کے پاس گیا تو اس کو کچھ ضیافت کر دے گا, یعنی کہ بس خشک ملاقات, سوکھی ملاقات نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو جب ملاقات ہے, یہ آئے ان کے پاس تو ان سے ضیافت کر لی, یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ ضیافت, یعنی کہ تکلفات ہوں لیکن کچھ نہ کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ کوئی بھی آپ کے یہاں آتا کچھ نہ کچھ جو ہوتا پیش فرما دیتے, گھر میں تنگی ہوتی تھی جو ہوتا پیش فرما دیتے. ہمارے استاد شیخ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری حفظہ اللہ تعالی ومد ظلہ فرماتے ہیں, جب ہم پڑھتے تھے طالب علمی کے دور میں, ان کی خدمت کے لیے بھی جایا کرتے تھے, تو ان کے یہاں کچھ نہ کچھ جب بھی جاتے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کیا جاتا تھا. تو میں نے کہا بھی کئی مرتبہ, نہیں نہیں اس کی نہیں, ہم تو ویسے ہی آتے ہیں, ہم تو اپنے مقصد سے آتے ہیں. میں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آتے ہیں وہ آپ کا کام ہے, یہ دینا, یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں, الفاظ تو مجھے یاد نہیں, لیکن جو آگے والی بات تھی وہ اہم بات فرمائی. فرمایا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کی تشریح جو ہے, الفاظ تو حدیث کے ہی ہیں, اس کی تشریح میں شراح نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں, ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس طرح کوئی دوسرے کے گھر جاتا ہے تو جس طرح کوئی قبرستان جاتا ہے تو قبرستان والے ظاہر میں کچھ دے نہیں سکتے ہیں, ضیافت نہیں کرتے ہیں, تو اس طرح ایسا نہ کرو کہ تمہارے گھر پہ کوئی آیا تم ان کی ضیافت نہ کرو, جو معمولی جو کچھ بھی ہو, پانی ہی ہو, کھجور ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہ کچھ پیش کر دو. تکلفات کی بھی ضرورت نہیں لیکن کچھ نہ کچھ پیش کر دو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ایک مفہوم شرح نے یہ بھی لکھا ہے. تو بہرحال متبادلین یہی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے پاس جب جائے گا محبت ہے تو ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں گے، ملاقات کے لیے جائیں گے، آپس میں بیٹھیں گے، بیٹھیں گے تو اچھا پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیش بھی کر دے، ضیافت بھی کر دے. حدیث صحیح رواہ مالک فی المعطی بإسناد صحیح. حدیث نمبر 9. وعن ابی کریمۃ المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حب الرجل اخاه فلیخبره انه یحبه. ات مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہو تو اس کو بتا دے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے. جب کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے سے محبت ہو تو بتا دینا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت ہے. جب ایسا ہوگا تو سامنے والا کیا جواب دے، وہ آگے اخیری حدیث میں، اس باب کی اخیری حدیث میں آ رہا ہے. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ بھی عجیب روایت ہے جس کو حدیث المحبہ یا مسلسل بالمحبہ کہا جاتا ہے. حدیث مسلسلات مختلف ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے جو مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، جو سب سے پہلی روایت ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی تھی، ھذا اول حدیث سمعته منہ. حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، جس کو حدیث الرحمہ بھی کہتے ہیں. یہ سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے اوپر سے، یہ حدیث ہے حدیث المحبہ مسلسل بالمحبہ. کیا روایت ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے. یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں تھے کہ ہم بس خوش نصیبی سمجھے کہ اچھا ہاتھ ہاتھ میں چلا گیا، نہیں نہیں، اس ہاتھ کے اپنے اثرات ہوتے تھے، اس ہاتھ کی اپنی برکات ہوتی تھیں، عجیب آثار اور عجیب برکات ہیں اس ہاتھ کے. ہم تو تلاش کرتے ہیں ان پتھروں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہو ہمارا ہاتھ لگ جائے. زمانے گزر گئے، ہزار سال سے اوپر گزر گئے، لیکن اچھا ابھی ہزار اتنے ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس پر ہاتھ مل دیا، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس کو برکت والا سمجھتے ہیں، وہ پتھر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہو. وہ صحابی کتنے خوش نصیب جنہوں نے مسافے تو بار بار کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں رکھ کر کوئی بات فرما رہے ہیں، اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی جو آگے فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس سے ہی کتنی اہم بات معلوم ہوتی ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ کیا تھی؟ یا معاذ واللہ انی لأحبک. پتہ نہیں معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے، واللہ قسم کھا کر، انی لأحبک. ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت. ثم اوصیک یا معاذ، اب ظاہر ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں گے وہ کتنی اہم بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی اور کتنی یاد رہنے والی ہوگی معاذ رضی اللہ عنہ کو، ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، وصیت تاکید کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا، یعنی ہمیشہ پابندی سے کہتے رہنا ہر فرض نماز کے بعد کیا کہنا، یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اگر اب تک ہم میں سے کسی کے معمول میں یہ چیز نہیں ہے تو آج یقیناً آج سے شامل کر لینا چاہیے. سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفار ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور فوراً اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس کا مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اے اللہ میری مدد فرما کن چیزوں میں، کہ میں تیرا ذکر کروں، ذکر کی جو بھی قسم ہو، دل سے یاد رکھوں، زبان سے ذکر کروں، عملی طور پر تیری یاد کے جو اعمال ہیں وہ کرتا رہوں. اعنی میری مدد فرما کہ میں تیری یاد میں لگا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں. شکرے کا نعمتیں تو بے شمار ہیں، شکر ادا کرنے کی توفیق ہو اور میں شکر ادا کرتا رہوں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت ادا کرتا رہوں، عبادت کرتا رہوں. ظاہر ہے کتنی جامع دعا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ویسے بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان یہ دعا مانگ لے تو کتنی اہم دعا ہے کہ انسان اللہ کی یاد، اللہ کا شکر اور اچھی طرح عبادت انجام دیتا رہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دل سے انسان یہ دعا مانگے، ایک تو دن الفاظ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، دل سے انسان یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ یہ جو کوتاہی رہتی ہے، معمولات نہیں ہو رہے، تسبیحات نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اس کی بھی، اس دعا میں اس کی بھی قبولیت کے آثار انسان دیکھ لے گا. بہرحال یہ حدیث مسلسل بالمحبہ کہلاتی ہے. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ حدیث بیان کی، یہ فرمایا انی لأحبک، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آگے یہ دعا کہو، ہر نماز کے بعد کہہ دیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم تک بھی یہ سلسلہ اسی طرح ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے ذریعے سے پہنچا ہے، کہ انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ دیکھو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے ہر فرض نماز کے بعد یاد رکھو، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مجھے بھی یہ حدیث مسلسل بالمحبہ کئی مشائخ سے حاصل ہوئی ہے. حدیث نمبر 11. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر رجل به فقال یا رسول اللہ انی لأحبک هذا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته؟ قال لا. قال اعلمه، فلحقه فقال انی احبک فی اللہ، فقال احبک الذی احببتنی له. رواہ ابو داود بسناد صحیح. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک صحابی، ایک شخص وہاں سے اور گزرے، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، دوسرے صحابی سامنے سے گزر رہے تھے، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو سامنے جو جا رہے ہیں نا، یہ مجھے ان سے محبت ہے، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے ان سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلمتا ہوں، کیا تم نے اس کو بتایا بھی ہے، اس کو بتا دیا ہے کہ تمہیں ان سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، بتایا تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلم ہو، بتا دو ان کو. فلحقہ، جلدی سے جا کر ان سے ملے اور ان سے جا کر کہا، انی احبک فی اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے واسطے مجھے آپ سے محبت ہے. انہوں نے ان کو وہ بات کہی، انہوں نے جواب جو دیا وہ کیا تھا، ان صحابی نے جواب میں کہا، احبک الذی احببتنی له، جس اللہ کی رضا کے خاطر، جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ تم سے بھی محبت کرے. پتہ چلا کہ کوئی کسی سے محبت ہو تو اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا کے خاطر، کوئی دنیاوی غرض نہیں، اللہ کی رضا کے خاطر مجھے آپ سے محبت ہے. اور جب وہ بتا دے تو جواب دینے والا جس کو کہا ہے وہ یہ کہے کہ جس کی خاطر تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ تم سے بھی محبت کرے. ایک بڑی دعا مل گئی. بہرحال یہ عنوان تھا، ایک اہم عنوان تھا جو ہماری زندگی کے لحاظ سے، ایمان، اہل ایمان ہونے کے لحاظ سے ایک ضروری بھی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت اونچا ایک درجہ بھی ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ محبت عطا فرمائے جس پر یہ عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.